الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مجھے زمانے کی قسم پورا زمانہ اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر یقیناً پوری کی پوری انسانیت ہمیشہ نقصان اور گھاٹے کی طرف گئی سوائے چند افراد کے، وہ اس نقصان اور گھاٹے سے بچے. وہ کون لوگ جنہوں نے چار صفتیں اپنے اندر، چار خوبیاں اپنا لی، چار وصفوں سے متصف ہو گئے، وہ اس نقصان اور گھاٹے سے بچ گئے. سب سے پہلی خوبی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، صحیح معنوں میں ایمان لے آئے. دوسری خوبی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح نیک اعمال کیے. تیسری خوبی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بات کی تبلیغی، حق بات آئی سچائی. اور چوتھی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس راستے میں آنے والی مشکلات ان پر صبر اختیار کیا. محترم سامعین حضرات، سورۃ العصر انتہائی مختصر چھوٹی سی سورت ہے، لیکن مفہوم اس قدر جامع ہے کہ کامیاب زندگی کا پورا پروگرام اس کے اندر مرتب کر دیا گیا کہ کامیاب زندگی کیسے ہوگی اور کون کامیاب ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی ہدایت کے لیے تو یہ ایک صورت بھی کافی و وافی ہے. اگر وہ انسان صرف اس سورۃ العصر کا مطلب و مفہوم اپنے ذہن میں بٹھا لے تو انسان کی ہدایت کے لیے تو یہ ایک سورہ مبارکہ بھی کافی ہے. بہکی کی روایت ہے، صحابہ کرام کی یہ عادت مبارک تھی، جب ایک دوسرے کو ملتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورۃ العصر پڑھ کر سنا دیا کرتے. مقصد یہ ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں کہ ہماری زندگی کا پروگرام کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ اس مختصر سورۃ العصر کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کو یاد کروانے کے لیے ملاقات ہوتی تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سنا دیتے۔ امام رازی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ، انہوں نے سورۃ العصر پڑھی جس کے اندر یہ تھا کہ تمام کے تمام انسان نقصان اور گھاٹے میں گئے۔ وہ بڑا حیران کہ اس کا کیا مطلب کہ تمام انسان نقصان میں گئے، گھاٹے میں گئے، کیا مطلب اس کا؟ وہ اسی پریشانی میں تھا کہ اس کا مفہوم ذہن میں اچھی طرح بیٹھے، کیا مفہوم ہو سکتا ہے۔ اسی دوران وہ بازار میں گیا، ایک برف بیچنے والا جس نے اپنے تمام پیسے برف پر لگائے ہوئے ہیں، موسم کی خرابی کی وجہ سے کوئی برف خرید نہیں رہا تھا، وہ حال دہائی دے رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ آہستہ آہستہ پگھل کر ضائع ہو رہا ہے، لوگوں اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ ضائع ہوتا جا رہا ہے، وہ نقصان اور گھاٹے میں پڑ رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس برف فروش کی اس حال دہائی اور واویلا اور پکار سے مجھے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر سمجھ آ گئی کہ واقعی جس طرح انسان برف لاتا ہے، برف نے ہر صورت میں پگھل جانا ہے، کوئی اس سے فائدہ حاصل کرے نہ کرے، جو فائدہ حاصل کرے گا، فائدہ اٹھائے گا، وہ نقصان اور گھاٹے سے بچ جائے گا، جو اسے فائدہ حاصل نہ کرے تو برف نے آخر کار پگھل ہی جانا ہے، وہ نقصان اور گھاٹے میں واقع ہو جائے گا۔ ایسے ہی انسان کی زندگی پگھلتی جا رہی ہے، جو اس سے فائدہ اٹھا لے گا وہ نقصان اور گھاٹے سے بچ جائے گا، جو لاپرواہی غفلت کی زندگی گزارے گا وہ نقصان اور گھاٹے میں واقع ہو جائے گا۔ اچھی زندگی کوئی گزارے، بری گزارے، ہر دو کی زندگی ختم ہو جانی ہے۔ البتہ اچھی زندگی، مفید زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ نقصان اور گھاٹے سے ضرور بچ جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر کامیاب انسان جو نقصان اور گھاٹے سے بچنے والے ہیں، ان کی چار خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر ایمان، صحیح معنوں میں ایمان ہو، دوسرا عمل صالح، تیسرا حق بات کی تبلیغ، اور چوتھا صبر و استقامت۔ میں صرف پہلی چیز کے بارے میں، ایمان کیا ہے، کس چیز کو کس طرح مانا جائے تو ایمان آتا ہے، اس کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، خواہ کتنا بھی بڑے سے بڑا عمل کیا جائے، اگر ایمان نہیں یا ایمان درست نہیں تو وہ تمام کی تمام محنت، تمام کے تمام اعمال، تمام کی تمام نیکیاں وہ بیکار ہیں جب تک ایمان صحیح نہ ہو۔ اچھے عمل اپنی طرف سے غیر مسلم بھی کرتے ہیں، یہود و نصارہ بھی، ہندو اور سکھ بھی، وہ بھی اپنی طرف سے اچھے کام کرتے ہیں، رفاع عامہ کے کام، اسی طرح انسانی ہمدردی کے کام اور دیگر کئی کام وہ بھی اپنی طرف سے کرتے ہیں۔ چونکہ دل میں ایمان نہیں، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر کوئی عمل کرے تو وہ کبھی بھی اس سے قبول نہیں ہوں گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. لوگو اگر تم صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ گے جیسے انہوں نے ایمان تمہارے سامنے پیش کیا ہے, اس طرح کا ایمان ہوگا تو قابل قبول ہوگا, پھر تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے, ورنہ تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. ایمان اتنا اہم مسئلہ ہے کہ باقی جتنے بھی احکام جبریل علیہ السلام آئے وہ تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلا کر گئے, لیکن جب ایمان کو بتلانے اور سمجھانے کی باری تھی تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی صحابہ کرام کی بھری ہوئی مجلس کے اندر تشریف فرما ہوئے اور تمام کو ایمان اور اسلام انسانی شکل میں آ کر سمجھا کر گئے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم, ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, آپ بھی تشریف فرما تھے, صحابہ کرام بھی ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک اذ طرا علینا رجل, اچانک ایک آدمی آیا, شدید و بیاض ثیاب و شدید و سواد شعر, اس کے بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے اور بالکل کالے سیاہ سر کے بال. ہم دیکھ کر بڑے حیران تھے کہ یہ آدمی اس علاقے کا نہیں, کوئی اجنبی دور کا مسافر معلوم ہوتا ہے, لیکن کیفیت اس کی یہ ہے کہ کپڑے بھی بالکل سفید اور بال بھی بالکل کالے سیاہ, نہ اس پر کوئی گرد و غبار مٹی گٹے کا کوئی نشان ہے, نہ کوئی سفر کی علامات ہے. لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد, نہ تو اس پر سفر کی کوئی علامت اور نشانی نظر آتی تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو جانتا اور پہچانتا تھا. تو بڑا عجیب سا معاملہ ہمارے ساتھ یہ پیش آیا کہ اگر کسی کا مہمان ہو تو کوئی اس کو جانتا ہو, ہم میں سے کوئی ایک بھی اس کو نہ جانتا تھا اور اس پر کوئی بھی علامت سفر کی بھی نہ تھی. تو ہم اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آدمی تمام دائرے کو چیرتا ہوا, تمام صحابہ کرام سے گزرتا ہوا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا. ہم یہ دیکھ کر بھی بڑے حیران کہ باقی تمام صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ کرام دور دور بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے روب اور حیبت کی وجہ سے, لیکن یہ آدمی بعد میں آیا اور تمام کو کراس کرتے ہوئے ان کو پھلانگتے ہوئے آگے گزر گیا. اور فسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ, حتیٰ کہ جا کر اس نے اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ کر بیٹھ گیا, اتنا قریب جا کر, اور اس نے اپنے ہاتھ آپ کی رانوں پر یا خود اپنی رانوں پر رکھ لیے جس طرح کہ دوزانو آدمی بیٹھتا ہے. ہم بڑے حیرانگی سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے کہ یہ کون آدمی ہو سکتا ہے کہ اتنی جرت کے ساتھ بالکل آپ کے سامنے بالکل ساتھ جا کر بیٹھ گیا. اتنے میں اس نے پھر آگے جو باتیں کہی ہیں وہ سن کر ہم اور بھی حیران. اس نے جاتے ہی یہ چند سوالات کیے, کہنے لگا یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے, اسلام کسے کہتے ہیں. آپ نے اسلام کی تعریف بتلائی کہ فلاں فلاں چیز کا نام اسلام ہے. اس نے آگے اس کا صداقتہ آپ نے سچ کہا. صحابہ کرام پھر بڑے تعجب میں کہ یہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. سوال تو وہ کرتا ہے جس کو علم نہ ہو اور تصدیق وہ کیا کرتا ہے جس کو علم ہو, کہ یہ عجیب ہے کہ سوال کیا آپ کے جواب پر کہنے لگا تم نے سچ کہا. اتنے میں اس نے ایک دوسرا سوال کر دیا کہ فاخبرنی عن الایمان, مجھے ایمان کے بارے میں بھی بتلائیے. تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانا جائے, اس کے فرشتوں کو, کتابوں اور اس کے رسولوں کو, آخرت کے دن کو, اور تقدیر اچھی ہے یا بری اس کے بارے میں ایمان. یہ ہے ایمان. یہ سن کر اس نے پھر کہا صدقتا, آپ نے سچ کہا. اسی طرح ایک تیسرا سوال احسان کے بارے میں بھی پوچھا. تو بہرحال اس نے تین چار سوالات کیے اور ہر بار یہ بھی کہے کہ تم نے سچ کہا. تمام سوالات کے جوابات پوچھنے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھا اور اس مجلس سے نکل گیا. آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر پوچھا بھی وہ آدمی کہاں ہے, اس کو دیکھیے. صحابہ کرام دیکھنے کے لیے باہر نکلے, دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا, وہ نظر نہ آیا. آ کر عرض کی اللہ کے رسول وہ پتہ نہیں کہ کہاں گیا. آپ نے فرمایا بیٹھو میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ وہ کون ہے. فرمایا کہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. وہ تو جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس تمہیں دین سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ دین کیا چیز ہے. اب اندازہ کیجئے کہ ایمان اور اسلام کو سمجھانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں پوری کی پوری صحابہ کرام کی بڑی مجلس میں آ کر بیٹھ کر سمجھا کر بتلا کر گئے ہیں, سوال اور جواب کے انداز میں, کہ تمام کے تمام کو پتا چلے کہ ایمان کیا چیز ہے. تو ثابت ہوا کہ ایمان بہت اہم چیز, اور اس کے بغیر تمام کے تمام جو ہے اچھے اعمال, نیک اعمال وہ بیکار ہو جاتے ہیں جب تک ایمان صحیح نہ ہو. تو ایمان جو جبریل علیہ السلام کے سوال پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی کہ ایمان فلاں چیز کو کہتے ہیں, تو آپ نے چھ چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکته, اللہ پر, فرشتوں پر, کتابوں رسولوں پر, آخرت کے دن پر اور تقدیر پر, ان پر ایمان لانا. دل سے اقرار, دل سے تصدیق, زبان سے اقرار اور اس کے مطابق عمل, یہ ہے ایمان. سب سے پہلی چیز جو آپ نے بیان کی وہ تھا اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان رکھنا, یہ یقین رکھنا کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی صفات میں شریک ہے. ذات میں اکیلا ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات ایک ہے, وہ صرف ایک ہے. کل ہو اللہ احد, وہ ایک ذات ہے, دو نہیں. جس طرح کہ آتش پرستوں نے کہا کہ ایک نیکی کا خدا ہے ایک بدی کا, ایک دن کا ایک رات کا, انہوں نے دو خدا دو الہ بنا لیے. اللہ ایک ہے دو نہیں, اللہ ایک ہے تین بھی نہیں, جس طرح کہ عیسائیوں نے تثلیث والا عقیدہ بنا لیا. اللہ ایک ہے, اللہ 360 نہیں, جس طرح کہ مشرکین نے, آپ کے دور میں جو مشرکین تھے انہوں نے عقیدہ بنا لیا. اللہ ایک ہے ہر کلومیٹر پر نہیں, جس طرح کے بعض مسلمانوں نے جس آستانے گدیر درگاہ پر جھنڈا لگا ہو اسی کو خدا بنا لیا. تو اللہ ایک ہے, نہ وہ دو ہیں, نہ تین ہیں, نہ پانچ سات ہیں, صرف ایک ذات ہے. اور اس کو صفات میں اکیلا ماننے کا مطلب جو صفتیں اللہ کی ہیں وہ صفات کسی اور میں اس طرح کی نہیں پائی جا سکتی. وذر الذین یلحدون فی اسمائہ, جو بھی اللہ کے اسماء میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں ان تمام کو چھوڑ دیجئے. رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیا. سورہ مریم کے اندر فرمایا کہ رب وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا, اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو پیدا کیا، اسی کی عبادت کیجئے اور اسی کی عبادت پر جمے رہیے۔ کیا تم نے اس کا کوئی ہم نام سنا؟ اللہ کی طرح کوئی اور اللہ ہے؟ جب اس کا کوئی کائنات میں ہم کام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ قوموں کے اندر جو خرابی آئی وہ انبیاء، صلحاء، نیک لوگوں کی شان کے اندر غلو کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ بھی ایک خرق عادت، عام روٹین کے، عام طریقہ ولادت کے خلاف تھا کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو۔ تو نصارہ نے، عیسائیوں نے ان کی شان و مقام بڑھاتے ہوئے کسی نے اللہ کا جز بنایا، کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی نے خود خدا بنا دیا۔ اور جو ایک حق گروہ تھا عیسائیوں میں، جو کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کے جز ہیں، نہ وہ اللہ ہیں، نہ اس کے بیٹے ہیں، بلکہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو دوسرے باطل فرقوں نے جو گمراہ عقیدے والے تھے، انہوں نے ان پر طرح طرح کے گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ اور الزام لگانے شروع کر دیے کہ دیکھو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اور مقام بیان نہیں کرتے، بلکہ ان کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے اور رسول تھے، حالانکہ جو حق والے تھے ان کو اس طرح کے طعن و تشنیع دے کر ان کو گستاخ اور بے ادب قرار دے دیا، اور خود غلو کرتے ہوئے اللہ کا بیٹا یا اللہ یا خود خدا، یہ تمام اپنی طرف سے شان اور مقام بڑھاتے ہوئے گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے اتنا غلو کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیا یا اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ تو ہمیشہ قوموں کی گمراہی کے اسباب وہ انبیاء، صلحاء، اولیاء، شہداء کی شان، مرتبے اور مقام کے اندر غلو اور ان کو انتہا درجے کے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے اندر شریک کر دینا، یہ ان کی گمراہی کے اسباب رہی ہیں۔ دیکھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مشرک تھے، مشرکین مکہ جن کو کہا جاتا ہے، کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ کو وہ مانتے تھے، بے شمار اس پر دلیلیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ خود قرآن نے کئی جگہ بیان کیا، جس طرح سورۃ العنکبوت آیت نمبر 61 کے اندر ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھئے زمین و آسمان کی تخلیق کس نے کی، زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا، تو یہ تمام کے تمام مشرک، آپ کے مخالف اور دشمن جو ہے، یہ اپنی زبان سے اقرار کریں گے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے نبی ان سے پوچھئے تمہیں آسمان سے بارشیں نازل کر کے زمین سے نباتات اگا کر رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، اور یہ بھی بتلاؤ تمہارے کان اور آنکھوں پر کنٹرول اور ملکیت کس ذات کی ہے؟ اسی طرح ان سے یہ بھی پوچھئے وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کون نکالتا ہے؟ اور ایک سوال یہ بھی کیجئے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہ پورے کے پورے معاملات کا نظام اور تدبیر کون ذات کر رہی ہے؟ یہ 5-6 قسم کے سوال یہ مکہ کے مشرکین، آپ کے جو دشمن اور مخالف ہیں ان سے سوال کیجئے، پوچھئے، تو یہ تمام کے تمام آگے سے کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کہیں گے یہ تمام نظام، یہ رزق دینا اور کانوں اور آنکھوں پر ملکیت اور کنٹرول کا ہونا، زندہ سے مردہ کو نکالنا، اور اسی طرح تمام معاملات، تمام نظام چلانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ کن کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ ان کا جن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئی، جن کے ساتھ صحابہ کرام کو شہید کروایا گیا، اور ان کے بھی بے شماروں کو قتل کیا گیا، اور پوری زندگی ان کے ساتھ مخالفتیں رہی ہے، ان کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے وہ مشرکین مکہ یہ زبان سے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لکا تملک وما ملک، یہ وہ مشرکین کہتے تھے کہ یا اللہ ہم حاضر ہو گئے تیرا کوئی شریک نہیں، مگر وہی شریک ہیں جن کا تو مالک ہے، وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں، یعنی جن کو تو نے کچھ اختیارات دیے ہیں، جن کا تو کلی طور پر کنٹرول اور ملکیت ہے، ان کو جو تو نے تھوڑے بہت اختیارات دیے وہی ہیں، ورنہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ اور اسی طرح ان کے بے شمار اشعار بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مشرکین جو وہ اللہ کی ذات کو مانتے تھے۔ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالی کو مانتے تھے تو پھر ان کو مشرک، کافر، جہنمی کیوں کہا گیا؟ جنگیں اور قتال کیوں ان کے ساتھ ہوئے؟ اصل میں وہ اللہ تعالی کی صفتوں کے اندر اللہ کے نیک اور مقرب بندوں کو اس ان کے اندر شریک کرتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے اپنے ان پیاروں کو اپنے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں۔ اصل میں عقیدہ و نظریہ ان کا یہ تھا، جس طرح کہ قرآن نے ان کا عقیدہ بیان کیا، کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، اور الٹا یہ کہتے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ جن کے سامنے ہم جا کر جھکتے ہیں، جن کے نذرانے مہانے سلانے دیتے ہیں، جن کی آؤ بھگت ہم کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ سے لے کر ہمیں دیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ان کا عقیدہ قرآن نے ہی بیان کیا۔ مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ان کے نذرانے مہانے اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم گناہگار سیاہکار ہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری ان کے سامنے، ان کے اللہ کے دربار میں۔ یہ تھا ان کا عقیدہ اور نظریہ کہ یہ اللہ کے مقرب، اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو چکے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیارات، ان کے بھی آگے مشرکین کے بھی کچھ گروہ تھے، بات یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ان کے نیک اور مقرب ہونے کی وجہ سے اللہ نے اپنے کچھ اختیارات ان کو دے دیے ہیں۔ بات کہتے تھے نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالی سے لے کر ان کے واسطے اور وسیلے سے، ان کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، ان کے ذریعے اور طفیل سے ہم لیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دے گا۔ اور بہت کم مشرک تھے جو اپنے ان بتوں کو، ان مجسموں کو خود خدا سمجھتے تھے۔ دنیا کے اندر اتنا کوئی بھی احمق کوئی انسان نہیں آیا کہ پتھر کی ایک مورتی بنائے، پتھر کا ایک بت تراشے، اس کی آنکھ، کان، ناک خود بنائے اور پھر کہے کہ یہ میری مشکلیں حل کرتا ہے۔ مکہ کے مشرکوں کے یہ عقیدے نہیں تھے جو عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالے جاتے ہیں یا ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ وہ پتھر کے بنے ہوئے مجسموں کی بات کرتے تھے، ان کو خدا سمجھتے تھے، حالانکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا۔ ان کا عقیدہ اصل میں یہ تھا کہ جن بزرگوں کی یہ مورتیاں، تصویریں اور دیوتا بنا کر رکھے ہوئے ہیں، جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، وہ نیک لوگوں کی تصویریں اور مجسمے تھے، اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ وہ بزرگ فوت ہو گئے اور ان کی روحیں یہاں موجود ہیں، یہ جو ہم بت کا، پتھر کا ایک دیوتا، ایک تصویر اور مورتی جو بناتے ہیں، اس کی روح، اس بزرگ کی وہ یہاں حاضر ہے، وہ ہماری باتیں سنتی ہے، سننے کے بعد وہ اللہ کے دربار میں پہنچاتی ہے، اللہ سے ہمیں لے کر دیتی ہے۔ اور جو مجسمہ پتھر کا بناتے تھے وہ صرف ایک جہت تھی، متوجہ ہونے کی ایک جہت تھی، جس طرح ہم نماز پڑھتے وقت بیت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو سجدہ ہم بیت اللہ کو نہیں کرتے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن جہت ہماری بیت اللہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب وہ پکارتے تھے تو وہ پکارتے ان کی روح کو تھے، اپنی مشکل، اپنی پریشانی روح کو سناتے تھے، ورنہ اور پتھر کے سامنے کھڑے ہوتے، یہ صرف ایک ان کی جہت ہوتی تھی، متوجہ ہونے کے لیے، جس طرح کے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ الفوض الکبیر کے اندر مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ اصل میں ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ تھا کیا، تو وہ یہی کچھ کہتے تھے کہ یہ جو فَيَقُولُونَ بِوُجُوبِ التَّقَرُّبِ بِعِبَادَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَخْصُوصِينَ مِنَ الْمَذْكُورِينَ لِيَتَيَسَّرَ لَهُمْ قُبُولُ الْمَالِكَ الْمُطْلِقِ، اصل میں یہ لمبا عقیدہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان کا بیان کیا ہے کہ مشرکین کا اصل میں عقیدہ کیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَقُنِ الْمُشْرِكُونَ يُشْرِكُونَ أَحَدًا فِي خَلْقِ الْجَوَاحِرِ وَتَدْبِيرِ الْأُمُورِ الْعِظَامِ، کہ مشرکین مکہ تخلیق کا خالق اور بڑے بڑے امور چلانے والا یہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ مانتے تھے. وَلَا يُثْبِتُونَ لِأَحَدٍ قُدْرَةً عَلَى الْمُمَانَعَةِ إِذَا أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمْرًا، اور اسی طرح مشرکین یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے. پھر شرک ان کا تھا کیا؟ وَإِنَّمَا كَانَ إِشْرَاكُهُمْ فِي الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ بِبَعْضِ الْعِبَادِ، بعض امور میں، تمام منا بعض کاموں میں بعض بندوں کے ساتھ وہ کچھ شرکیہ عقیدے و نظریات رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جس طرح بادشاہ ہوتا ہے، بڑا بادشاہ اپنے مطاحت لوگوں کو کسی علاقے کا ان کو اختیارات دے دیتا ہے، خود بڑا کنٹرول وہ بادشاہ ہی ہوتا ہے لیکن اپنے مطاحت ایک علاقے کا ایک کو بنا دیا، دوسرے کو بنا دیا، کوئی وزیر اس سے نیچے یہ بنا دیتا ہے، تو جب تک اس کی طرف سے کوئی خاص حکم نہیں بھیجا جاتا تو وہ چھوٹے جو اس کے مطاحت ہوتے ہیں وہ اس علاقے کے نظام چلاتے رہتے ہیں. تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پیاروں کو مختلف علاقے تقسیم کر دیے ہیں، کسی کو فلاں علاقہ دے دیا، کسی کو فلاں دے دیا، کسی کو فلاں دے دیا، وہ تمام ان علاقوں کے نظام چلا رہے ہیں اور ان لوگ جو ہے انہیں سے اپنے حاجات اور مشکلات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کی مشکلات کو پورا کر دیتے ہیں. اور اسی طرح وہ کہتے تھے کہ یہ جن کے سامنے ہم اپنی مشکلوں کو پیش کرتے ہیں یہ حقیقت میں ان کی روحوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کی روحیں جو ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہماری باتیں منواتی ہیں اور ان سے لے کر دیتی ہیں. تو اس عقیدے کی بنا پر ان کو مشرک اور ان کو جہنمی کہا گیا، ان کے ساتھ لڑائیاں اور قتال ہوئے. اس لیے یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات، اپنی عطائی اختیارات اپنے نیک لوگوں کو جو عبادت کرنے کے واسطے اللہ کے بڑے مقرب ہو چکے تھے ان کو عطا کر دیے ہیں، اسی عقیدے کی خرابی کے واسطے ان کے ساتھ قتال اور لڑائیاں ہوئی تھیں. اور جن کے بارے وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے ان کو اپنے اختیارات دیے ہیں، وہ بھی نیک بندوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے، جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر یہ سورہ نوح کی آیت وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم نوح کے اندر شرک آیا ان کے جو پانچ الہ تھے وہ اصل میں وَحَاذِ الْأَسْمَاءِ وَرِجَالُ صَالِحِينَ، یہ نیک اور صالح لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے تھے. فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں کے اندر یہ خیالات ڈالے کہ انسبوا الی مجالسہم، کہ ان کی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کی تصویریں اور مورتیاں بنا کر رکھو، تاکہ جس طرح وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی نیابت اور ریاضت کرتے تھے، تمہیں بھی یہ یادیں آیا کریں گے، تم بھی اسی طرح کرو. چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا، انہی کے ناموں پر ان کی تصویریں اور تشبیہیں بنا کر ان جگہوں پر ٹکا دیں. اور واقعی جب وہ باہر سے کاروبار سے واپس آتے تو ان کو یادیں آتی کہ ہمارے فلاں بزرگ ایسے ایسے نیک اعمال کرتے تھے، تو یہ بھی کرنا شروع کر دیتے لیکن وہ ان کی عبادت نہ کرتے تھے. لیکن جب یہ کام ان کی تصویریں اور مورتیاں بنانے والے دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے، بعد میں ان کی جو نسلیں آئی تو شیطان نے ان کے ذہنوں کے اندر یہی ڈالا کہ تمہارے بڑے تو ان سے مانگا کرتے تھے، یہ اللہ کے بڑے مقرب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اختیارات دیے ہیں اور ان کے واسطے اور وسیلے سے مانگا جائے یا خود ان سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے. تو یہ تھا ان کا عقیدہ اور نظریہ. اس عقیدے کی وجہ سے ان کے اندر یہ شرک کی ابتدا ہوئی. اس لیے ہمیشہ قوموں کے اندر گمراہی کا سبب وہ نیک لوگوں کی ان کی تعریف کے اندر غلو کر دینا, ان کو وہ اختیارات دے دینا جو اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. اس لیے یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ نے اپنے وصف کسی اپنے پیارے کو اس کی عبادت کی وجہ سے, اس کی ریاضت کی وجہ سے, اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ اپنے اختیارات وہ تقسیم کرتا ہے جو خود نظام نہ چلا سکے. اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے, تمام اختیارات اس نے اپنے پاس رکھے ہیں. یہ کسی نبی کے بارے میں یا کسی نیک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا وہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں شریک ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اختیارات تقسیم کر دیے ہیں, یہی عقیدہ باطل ہے اور یہی شرکیہ عقیدہ ہے. تو اس لیے اللہ کو ماننے کا مطلب یہ تھا اس کی ذات اور اس کی صفات میں اکیلا تن تنہا مانا جائے, کسی کو اس کے اندر شریک نہ کیا جائے. دوسری چیز وہ تھی کہ اللہ کو ماننے کے بعد دوسرا فرشتوں کو ماننا. فرشتوں کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور نوری مخلوق ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم میں نافرمانی نہیں کرتے, اور جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اس کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. بل عباد مکرمون, وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. لا یسبقون بالقول وهم بأمره يعملون, وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی سبقت نہیں کرتے, جو اللہ نے ان کے ذمے لگایا وہ اسی طرح کرتے ہیں. لا یستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون, اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتے, اور ہمہ وقت اس کی عبادت کے لیے تیار رہتے ہیں. تو اتنی طاقتوں اور قوتوں کے باوجود کہ اللہ نے ان فرشتوں کو بڑی طاقتیں اور قوتیں دی ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کے شریک نہیں, بلکہ ہمہ وقت اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے عقیدے کے بارے میں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے کتابیں بھیجی ہیں ان پر ایمان لانا. کتابوں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں وہ بے شمار کتابیں ہیں, جن میں سے چار بڑی کتابیں ہیں, قرآن, تورات, زبور اور انجیل. یہ چار بڑی کتابیں ہیں. ان کتابوں کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ و نظریہ رکھنا کہ جو کتابی اللہ نے آسمان سے اپنے انبیاء پر بھیجی وہ بالکل برحق اور سچ تھی, ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا یہ اسلام کے منافی ہے اور ایمان کے منافی ہے. البتہ قرآن اور دیگر کتابوں کے معنی میں یہ فرق ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے اور اس کی تعلیمات پر عمل بھی کیا جائے گا, اور باقی کتابوں کو صرف تسلیم کرنا ہے وہ واقعی من جانب اللہ ہیں, اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں, لیکن اب ان کی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا, عمل اسی پر کرنا ہے جو قرآن کی تعلیمات ہیں. اور اسی طرح پہلی جتنی بھی کتب ہیں ان کے اندر بے شمار تحریفیں ہو چکی ہیں, اور قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اس کے اندر کسی لفظ کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور قیامت تک یہ اسی طرح رہے گا, کیونکہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. پہلی کتابیں تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, جتنی بھی ہیں ان کے اندر بے شمار تحریفیں ہو چکی ہیں. آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی تورات کو دیکھ لیجیے, انجیل کو دیکھ لیجیے, ان کے کتنے کتنے ایڈیشن ہیں, اور ہر ایڈیشن دوسرے سے نہیں ملتا, کسی کے مضامین دوسرے سے نہیں ملتے, کس قدر ان کے اندر تحریفیں ہو چکی ہیں. لیکن قرآن جو ہے ہزار نسخے اکٹھے کر لیں, مختلف ممالک کے اکٹھے کر لیں اور مختلف زمانوں کے اکٹھے کر لیں, لیکن ان کے اندر کسی ایک لفظ کے اندر بھی کمی بیشی نہیں ہوگی. اور ایمان کا ایک جز ہے وہ ہے رسولوں پر ایمان لانا. رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے بھی انبیاء بھیجے, جتنے بھی رسول بھیجے, وہ تمام کے تمام سچ اور برحق ہیں, ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرنا، اگر کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، خواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے وہ تمام کے تمام برحق تھے اور سچ تھے. البتہ ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے کہ پہلے تمام انبیاء ان کے شریعتیں اور ان کے احکام جو ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئے، اب شریعت جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چلے گی، ان کے شریعت کے مطابق عمل ہوگا. انبیاء کتنے تھے ان کے بارے میں کوئی تعداد صحیح روایت میں نہیں آتی کہ کل انبیاء رسول کتنے تھے. ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، وہ تمام کے تمام برحق ہیں. ایک ضعیف روایت میں 124,000 کی تعداد ہے، لیکن وہ صحیح ثابت نہیں ہے. اس لیے یہ عقیدہ نہیں اپنانا چاہیے کہ بھی میں 124,000 کو پیغمبر مانتا ہوں، بلکہ یہ عقیدہ جو ہے ایک خطرناک عقیدہ ہے، کیونکہ یہ تعداد تو صحیح ثابت نہیں ہے. جو آدمی یہ عقیدہ اپناتا ہے کہ میں 124,000 کو پیغمبر اور رسول مانتا ہوں، اگر بالفرض 124,000 نہ ہوئے، اس میں کچھ کمی بیشی ہوئی، بالفرض اگر کچھ کم ہوں، تو گویا کہ اس نے کچھ غیر نبیوں کو بھی نبی مان لیا. اس نے عقیدہ یہ اپنایا کہ میں 124,000 کو پیغمبر مانتا ہوں، حالانکہ 124,000 اگر نہ ہوئے، کچھ 100-200 کم ہوئے، تو اس نے کچھ غیر نبیوں کو بھی نبی مان لیا. اور کسی غیر نبی کو نبی ماننا یہ بھی ایمان کے منافی ہے. اور اسی طرح اگر بالفرض 124,000 سے کچھ زائد ہوئے، اور اس نے عقیدہ یہ اپنا لیا کہ میں 124,000 کو پیغمبر مانتا ہوں، تو اس نے کچھ نبیوں کا انکار کر دیا، 124,000 کو مان لیا جو زائد تھے ان کا انکار کر دیا، یہ بھی خطرناک عقیدہ ہے. اس لیے یہ جو عام ہماری زبان زد یہ جملہ بنا ہوا ہے کہ 124,000 نبی آئے ہم ان کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، ہم تمام کو مانتے ہیں کہ تمام کے تمام برحق تھے، خواہ وہ 124,000 ہوں، اس میں کمی بیشی ہو، جتنے بھی ہوں، کیونکہ اس کی تعداد تو ہمارے پاس کوئی فکس نہیں ہے. تو جتنے بھی انبیاء آئے وہ ہم تمام کے تمام کو مانتے ہیں. پانچویں چیز جو ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان، آخرت پر ایمان. تو آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ و نظریہ رکھنا کہ مرنے کے بعد تمام کے تمام انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اٹھانے کے بعد ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، کہ جس طرح ہم نے انسانوں کو پہلی دفعہ پیدا کیا، اسی طرح ہم دوبارہ بھی ان کو لٹائیں گے، اور ہر انسان نے جو کچھ کیا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا. فاما من اوتی کتاب بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا وہ بڑی خوشی خوشی پھرے گا، جس کو الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا وہ پریشانیوں کے حال میں پھرے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی اس کے سامنے، ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی. تو یہ ہے قیامت پر ایمان لانا کہ مرنے کے بعد تمام کے تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اور ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق ان کو جزا بدلہ دیا جائے گا. اور آخری چیز یہ ہے جو ایمان کا جز ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب کہ یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ آئندہ ہوگا، یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. جو کچھ قیامت تک ہوگا یہ تمام کا تمام اللہ کے علم میں ہے. زمین بنا تھی، آسمان بنا تھا، کچھ نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی علم تھا کہ اس زمین پر کتنے انسان آئیں گے، کتنے حیوان آئیں گے، کتنے پرندے درندے ہوں گے، کتنے درخت ہوں گے، ہر درخت کے کتنے پتے ہوں گے، ہر پتا کتنی زندگی گزارے گا، اور اسی طرح کیڑے مکوڑے یہ کتنے ہوں گے، ہر ایک کی کتنی زندگی ہے. یہ اس وقت کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا. جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو ہم نے کر چکے ہیں اور جو آئندہ کریں گے، یہ تمام کا تمام اللہ کے علم میں ہے. تمام اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے کا لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ہے تقدیر. حتیٰ کہ ہم اپنی انگلی کو ایک جنبش بھی دیتے ہیں، اپنے ہون زبان سے ایک لفظ بھی نکالتے ہیں، جو آج ہم نکالتے ہیں تو یہ زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے کا اللہ نے لکھا ہوا ہے. تو یہ تمام اللہ کا علم ہے. اور ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اب ہم مجبور نہیں ہیں کہ یہ کہہ دے کہ جب اللہ نے پہلے کا لکھا ہوا تو پھر ہم کیا کریں، اب ہم نے تو وہ کرنا ہی کرنا ہے تو ہمیں پھر اس جرم کی سزا کیوں ملے، یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی لکھتے تو پھر بھی ہم نے یہی کچھ کرنا تھا، اللہ نے اپنا علم لکھا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے لکھ دیا تو اب ہم مجبور ہو گئے، اگر بالفرض اللہ تعالیٰ پہلے نام بھی لکھتے تو پھر بھی ہم نے وہی کچھ کرنا تھا جو آج کر رہے ہیں، تو اللہ نے اپنا علم لکھا ہے، جس کی مثال سمجھانے کے لیے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کی ہے کہ جس طرح استاد جو ہے اپنے طالب علموں کے بارے میں پہلے امتحان سے پہلے اگر بترا دے تو فلاں طالب علم جب وہ اول آئے گا اور فلاں جب وہ فیل اور ناکام ہو جائے گا، اور واقعی استاد کے اس گیس اور اندازے کے مطابق ہی جس کو کہا تھا وہ اول آئے گا وہ اول آ جائے، جس کو کہا تھا وہ ناکام فیل ہوگا وہ ناکام ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ استاد کے کہنے کی وجہ سے ایک اول آیا اور ایک فیل ہوا ہے، اگر استاد نہ بھی کہتا تو ہونا اسی طرح تھا، تو اسی طرح یہ استاد نے اپنا ایک علم بتلایا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کو پہلے معلوم تھا کہ یہ فلاں انسان پیدا کیا جائے گا وہ کیا کچھ کرے گا، کیا اچھے کام کرنے ہیں، کیا برے عمل کرنے ہیں، کیا کچھ اس نے کمانا ہے، کیا کھانا پینا، یہ اللہ کو اس کے کرنے پیدا ہونے سے پہلے کا علم ہے، اس لیے اللہ نے اپنا وہ علم پہلے لکھ دیا ہے، تو اس لیے تقدیر کا مسئلہ جو ہے مطلب یہ تھا کہ ہر ایک چیز اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ عقیدہ نہیں اپنانا کہ ہم اب مجبور ہیں، ہم اللہ تعالی نے جو لکھ دیا ہم اسی طرح اب مجبور ہیں، اب ہمیں ان جرموں کی یا غلط کاموں کی سزا کیوں ملے، تو یہ چھ چیزیں تھیں کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، ان چھ چیزوں کو زبان سے اقرار، دل میں مکمل طور پر تصدیق، پھر ان کے مطابق عمل، یہ چیز اس کو ایمان کہتے ہیں۔